بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا ہمیشہ کی طرح ہم سب پر بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اسلامک دعوی اکیڈمی کی اس ختمات قرآن کے جلسے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، جس میں 50 سے زیادہ قرآن ختم ہو رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ کا ہم پر بھی فضل ہوا، اور ان طلبہ اور طالبات پر بھی فضل ہوا جنہوں نے قرآن کریم کی حفظاً تکمیل کی، تجوید کے ساتھ تکمیل کی، ترجمہ قرآن پڑھ کر تکمیل کی، اور جلالین شریف کی تفسیر پڑھ کر تکمیل کی، اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ کرام پر بھی اللہ تعالی شانہ کا فضل ہوا. اور ان طلباء اور طالبات کے والدین اور خاندانوں پر بھی، اور جتنے لوگوں نے ان کے پیچھے محنتیں کی اور جو ان کے مدرسے میں داخلے اور مدرسے میں داخلے کے بعد پڑھنے کے سبب بنے اور جو حضرات اس ادارے کے اس منزل تک پہنچنے میں سبب بنے، ان سب پر اللہ تعالی شانہ کا فضل ہوا. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. یہ جو ختم قرآن کے عنوان سے جلسہ شروع کرایا گیا، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا قرآن مجید سے رشتہ مضبوط ہو. اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو ہم پڑھنے کو سیکھنے والے بنے، اور اگر پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن صحیح نہیں ہے تو ہم اسے صحیح کرنے والے بنے، اور پڑھ بھی سکتے ہیں اور صحیح بھی ہے مگر قرآن کی تلاوت کرتے نہیں تو ہم اہتمام سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنے. اور اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت صحت کے ساتھ کر بھی رہے ہیں لیکن قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم حضرات علماء کرام کی دروس قرآن کی محفلوں میں بیٹھ کر اور ان کے مشوروں سے، ان کی نگرانی میں معتبر مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے والے بنے. اور اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں صحت کے ساتھ اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ بھی رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم عمل کرنے والے بھی بنے. اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھ بھی رہے ہیں صحت کے ساتھ اور اوتھینٹک ریلائبل صحیح ذرائع سے سمجھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں لیکن اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم اس پیغام کو دور دور تک دوسروں تک پہنچانے والے بنے. ارادہ کرو بھائی سب انشاءاللہ کہ ہم قرآن کو پڑھنا بھی سیکھیں گے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو صحیح ذرائع سے سمجھیں گے، اور جو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. القرآن حجت لک او علیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن یا تو قیامت کے دن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا. یعنی قرآن قیامت کے دن یا تو تیری فیور میں ہوگا اللہ کے کورٹ میں یا تیرے خلاف ہوگا. جنہوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا اور قرآن کو صحیح سمجھا اور اس پر عمل کیا، دوسروں تک اسے پہنچایا، تو قرآن ان کی فیور میں ہوگا قیامت کے دن. اور جب قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ ان کی فیور میں ہوگا تو اللہ تعالی شانہو انہیں کامیابیوں سے سرفراز کر کے عزتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن یہ قرآن کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق میں سے کسی حق میں ہم نے کوتاہی کی, پڑھا ہی نہیں, پڑھنا سیکھا ہی نہیں, پڑھا تو تجوید کے بغیر پڑھا, پڑھا تجوید کے ساتھ لیکن سمجھا نہیں, سمجھا تو غلط سمجھا, غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھا, ایسے لوگوں سے سمجھا جو صحیح العقیدہ نہیں تھے, غلط نظریات والے تھے, یا صحیح سمجھا مگر عمل نہیں کیا, اور عمل کا ایک حصہ دوسروں تک پہنچانا بھی ہے, دوسروں تک پہنچایا نہیں. تو یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے کورٹ میں ہمارے خلاف بن کر آئے گا, اور قرآن جس کے خلاف بن کر قیامت کے دن اللہ کے کورٹ میں آئے گا اس کی نجات ناممکن ہے. یہ جو ختمات قرآن کا جلسہ جو کئی سالوں سے منعقد ہو رہا ہے اہتمام کے ساتھ, اہمیت کے ساتھ, اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کے اہم پروگراموں میں ایک اور پروگرام کا اضافہ ہو جائے, بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو تسکین ملے کہ ایک اور بہت بڑا پروگرام ہوا, بہت لوگ آئے, یہ مقصد نہیں ہے, یہ مقصد نہیں. مقصد صرف اتنا ہے میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ذریعہ بن جائے ہم سب کے قرآن مجید سے درجہ کمال کے ساتھ وابستہ ہونے کا, اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے دلوں کا تزکیہ بھی ضروری ہوگا. تو ہم علماء سے یہ بھی سیکھیں گے کہ عمل کیسے کیا جائے, اور جو باطن کے عمل ہے جیسے اخلاص یہ باطن کا عمل ہے, صبر یہ باطن کا عمل ہے, شکر یہ باطن کا عمل ہے, سخاوت یہ باطن کا عمل ہے. پہلے دل میں سخاوت پیدا ہوگی تو ایک شخص خرچ کر سکے گا, خیر خواہی, ہمدردی, محبت, ہمیں قرآن مجید سے اعلیٰ درجے کی وابستگی ہو جائے. اصل مقصود یہ ہے. اگر یہ نہیں ہوا میرے بھائیوں تو یہ قرآن کا جلسہ جو ہے یہ قیامت کے دن میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, ہم میں سے جو جو یہاں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کو نظر انداز کرے گا اس کے لیے وبال بن جائے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے, توفیق عطا فرماوے. یہ جلالین شریف کی جو کتاب ہے یہ دو مفسروں کی لکھی ہوئی ہے, ایک کا نام ہے جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی, اور دوسرے حضرت کا نام ہے جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالی. اسی لیے اس تفسیر کا نام ہے جلالین. عربی زبان میں سنگولر اور پلورل جیسے انگلش میں ہوتا ہے کہ سنگولر اور پلورل, تو عربی میں تین درجے ہیں, سنگولر, ڈیول اور پلورل. انگلش میں صرف سنگولر اور پلورل آتا ہے, مین مین, لیڈی لیڈیز. سنگولر کے لیے ایک لفظ ورڈ آئے گا, ایک لفظ آئے گا, اور پلورل کے لیے عربی زبان میں سنگولر کے لیے الگ لفظ آتا ہے, اور ڈیول کے لیے دو کے لیے بھی الگ لفظ, اور دو سے زیادہ کو پلورل کہا جاتا ہے عربی زبان میں.
جیسے کہیں گے رجلن، ایک مرد، یہ سنگولر، رجلان دو مرد، رجالن یہ پلورل ہو گیا دو سے زیادہ مرد، بابن دروازہ، بابان دو دروازے، ابوابن کئی دروازے، تو یہ رجلان اور بابان، یہ کبھی رجلان پڑھا جاتا ہے، کبھی رجلین، کبھی بابان بابین، یہ گرامر کے کچھ قاعدے ہیں. تو ایک جلال الدین اور دوسرے جلال الدین، جب دو جلال الدین ہو گئے تو جلالان، تو اس کو جلالان بھی کہہ سکتے ہیں اور جلالین بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسے جلالین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو جلال الدین کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اور بہت مقبول ہوئی ہے. ہمارے جتنے مدارس ہیں جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، شاید ہی کوئی مدرسہ ہو جس میں جلالین شریف نہ پڑھائی جاتی ہو. اور یہ جتنے علماء ہیں پوری دنیا میں ہمارے درس نظامی سے فارغ ہونے والے، ان میں شاید ہی کوئی عالم ہو جو یہ کہے کہ نہیں، میں نے جلالین شریف نہیں پڑھی ہے. اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی، اور یہ اعمال کو، اداروں کو، کتابوں کو، کاموں کو مقبولیت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور اللہ تعالی شانہ مقبولیت اس وقت دیتے ہیں جب اس کام کو کرنے والے نے اس کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ہی نہ کیا ہو، اعلی درجے کا اخلاص کہ اللہ یہ تجھے ہی راضی کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں. تجھے ہی اور کوئی غرض نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جب موطا لکھنی شروع کی، موطا امام مالک، تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ موطا تصنیف فرما رہے ہیں، اور بھی کئی علماء ہیں جن کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی موطا لکھ رہے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی تو رجال الآخرت میں سے تھے، رجال اللہ میں سے تھے، اللہ والوں میں سے تھے، اور اللہ والوں کے دل جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں اور اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ دین کی جس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی اسی طرح کی خدمت اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اور اس کی خبر ان کو ملتی ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو خوشی ہوتی ہے، تو خوش ہوئے کہ بہت اچھا، الحمدللہ کہ اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا. لیکن حضرت نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی موطا لکھ رہا ہوں، دوسرے علماء بھی موطا لکھ رہے ہیں، لیکن ایک اصول یاد رکھیے، ما کان للہ فہو یبقا. میں بھی لکھ رہا ہوں، دوسرے بھی لکھ رہے ہیں، اب ہم میں سے جس کا کام اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ہوگا اس کا کام دنیا میں باقی رہے گا. اللہ کی شان کہ آج دنیا میں صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ کے موطا باقی رہی، موطا امام محمد رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ ہی کی کتاب ہے. موطا امام مالک اور موطا امام محمد، تو موطا امام مالک جو ہے وہ ایک اندلس سے طالب علم وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو ان کے ذریعے امت تک پہنچی، اور موطا امام محمد کو موطا امام محمد اس لیے کہتے ہیں تاکہ پہچاننے میں آسانی رہے کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھنے کے لیے گئے اور اس سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو موطا پڑھائی، اس وقت جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لی موطا، یہ امام مالک ہی کی کتاب ہے، اسے موطا امام محمد کہتے ہیں. تو ما کان للہ فہو یبقا، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. تو امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی رجال الاخرت میں سے تھے، رجال اللہ میں سے تھے، اللہ والوں میں سے تھے. انہوں نے جب جلالین شریف لکھنا شروع کیا تو یہ کام انہوں نے سورۃ الکہف سے شروع کیا اور لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، اور لکھتے لکھتے بالکل اخیر تک پہنچے. قل اعوذ برب الناس کی تفسیر انہوں نے مکمل کی اور پھر بسم اللہ کر کے انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر دی. لیکن اللہ کو ان سے اتنا کام لینا ہی منظور تھا. جب سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی. لیکن میں نے کیا عرض کیا، ما کان للہ فہو یبقا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. ایک ہوتی ہے تفسیر پورے قرآن مجید کی اور دوسری ہوتی ہے تفسیر ناقص، پانچ پاروں کی، دس پاروں کی، پندرہ پاروں کی. تو ناقص تفسیر جو ہے اسے ہر شخص لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اگر یہ امام جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ناقص رہتی تو یہ درس نظامی کی زینت نہ بنتی، درس نظامی کے نصاب کی. اس لیے کہ طالب علموں کو سورۃ الکہف سے سورۃ الفاتحہ تک پڑھاتے، پھر آگے کیا کرتے. لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بعد کے عالم ہے اور زبردست عالم، بہت بڑے عالم، ان کے دل میں اللہ نے یہ داعیہ پیدا کیا کہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ جس کام کو ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں اس کام کی تکمیل مجھے کر دینی چاہیے. اور انہوں نے کوشش اس بات کی کہ جس طرز سے تفسیر امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی میں بھی اسی طرز سے لکھوں گا، اسی اسٹائل سے. اس میں پھر حضرات علماء کرام کے درمیان ایک بحث چلتی ہے کہ آیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے یا نہیں. لیکن یہ تو بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے ارباب علم کا کام ہے. عام لوگ اور عام علماء اگر اس تفسیر کو جانے بغیر پڑھیں گے تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ کتاب ایک ہی شخص نے لکھی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع الکمالات تھے، مجمع البحرین تھے، حدیث پر بھی عبور اور تفسیر پر بھی عبور، اور اگر وہ چاہتے تو اپنی خود کی تفسیر لکھتے، اپنی خود کی تفسیر لکھتے. لیکن نہیں، اللہ تعالی شانہ کی نظر میں علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کا کام مقبول تھا، اس لیے اسے قیامت تک باقی رکھنا تھا. اس لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میں اسی کی تکمیل کروں گا، اور انہوں نے سورہ بقرہ سے لکھنا شروع کیا. اور جس وقت انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی. امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کی تکمیل کرنے کے لیے جب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھاتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 20 سال کی ہے. اور انہوں نے لکھنا شروع کیا سورۃ البقرہ سے. تفسیر کا کام، قرآن مجید کی تفسیر کوئی آسان کام نہیں ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر بھی بہت اختصار سے، شارٹ میں. آپ کسی مشکل کام کو تفسیر کے ساتھ اگر لکھیں تو یہ کام آسان ہے. اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے لیے کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ 3 گھنٹے کے لیے تقریر کیجئے، یہ بہت آسان. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ 15 منٹ میں کر دیجئے، اب بہت ہی اہم اہم باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کر کے فارغ ہو جانا یہ بہت مشکل کام. بیس سال کی عمر میں قلم اٹھایا, سورۃ البقرہ سے شروع کیا یکم رمضان کو, رمضان کی پہلی تاریخ کو. اب رمضان کا مہینہ بھی پھر مشغولی کا, تراویح, عبادتیں, روزے. پہلی رمضان کو قلم اٹھا رہے ہیں سورۃ البقرہ سے, اور لکھنا کہاں تک ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اخیر تک, کل 15 پارے تقریباً. لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے 10 شوال کو کام مکمل کر دیا. کتنے دن میں؟ ایک چلے میں. 40 دن میں پورے 15 پارے کی تفسیر مکمل کر دی. ایک طرف تو یہ کہ اللہ تعالی شانہ کو علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ کے کام کو ضائع ہونے سے بچانا تھا اس لیے, اور دوسری طرف یہ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے اعلی درجے کے اخلاص کی اور اعلی درجے کی توازو کی یہ بات ہے کہ 40 دن میں 15 پارے کی تفسیر لکھنے کے بعد انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جب 40 دن میں یہ 15 پارے میں نے لکھ دیے تو باقی 40 دن میں اور لکھ کر اپنی ہی تفسیر کیوں نہ بنا لوں, تاکہ الگ ہی رہے کہ جلال الدین سیوطی کا کام ہے, اس میں سے محلی کا نام نکال ہی دیں نا. اعلی درجے کا اخلاص تھا ان لوگوں میں کہ ایک کام جو ہو چکا ہے اس کام کو دوبارہ محنت کر کے میں کروں, یہ وقت کا تضیع ہوگا, بہتر یہ ہے کہ یہ 40 دن میں کسی اور کام میں خرچ کروں, یہ کام تو ہو چکا ہے. اور پھر دل میں اپنے بڑوں کا احترام کہ کیوں ہمارے بڑوں کا علم آگے نہ پہنچے. تو جب جلالین کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تفسیر سورہ فاتحہ سے شروع نہیں ہوتی, وہ تفسیر شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ سے, اور سورہ بقرہ سے وہ چلتی ہے سورہ بنی اسرائیل تک. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کا کام ہے. اور اس کے بعد سورہ کہف سے سورۃ الفاتحہ تک علامہ جلال الدین محلی رحمتہ اللہ علیہ کا کام ہے. تو جلالین شریف جب ختم ہوتی ہے تو عموماً ختم ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل پر, اس لیے کہ جلال الدین محلی رحمت اللہ نے لکھنا شروع کیا تھا سورہ کہف سے, اور پھر یہ سورہ فاتحہ پر رکے, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے لکھنا شروع کیا سورہ بقرہ سے, اور یہ تفسیر لکھنے کے اعتبار سے مکمل ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل پر. اس لیے جلالین شریف کے ختم میں اس کی آخری آیت کی تشریح کر کے جلالین شریف کو ختم کیا جاتا ہے. اور کتاب کے اعتبار سے اگر ختم کریں تو پھر یہ سورہ فاتحہ پر ختم ہوتی ہے, اس لیے کہ ترتیب اس کی تحریر میں اسی طرح کی ہے. تو آج جو ہے جلالین شریف کا ختم سورہ فاتحہ پر ہو رہا ہے. اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب, یعنی کتاب اللہ کا فاتحہ, کتاب اللہ کا افتتاح, کتاب اللہ کا عنوان, کتاب اللہ کا دیباچہ. تو جس طرح یہ قراءت کے اعتبار سے اس وقت کتاب اللہ کا افتتاح ہے, اسی طرح نزول کے اعتبار سے بھی یہ کتاب اللہ کا افتتاح ہے. سب سے پہلی آیات جن کا نزول ہوا غار حرا میں وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد پھر آیات نازل ہوئی یا ایھا مدثر, اس کے بعد آیات نازل ہوئی یا ایھا المزمل. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ پانچ آیات ہیں، پوری اقرا بسم ربک الذی خلق نازل نہیں ہوئی. سورہ مدثر کی شروع کی چند آیات نازل ہوئی، پوری نہیں. سورہ مزمل کی چند آیات نازل ہوئی، پوری نہیں. سب سے پہلی کامل اور پوری سورت جسے اللہ تعالی شانہ نے اپنی بارگاہ سے نازل کیا وہ سورہ فاتحہ ہے. تو یہ تلاوت کے اعتبار سے بھی اس وقت ہمارے سامنے فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کا افتتاح، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ کتاب کا افتتاح ہے. اور اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نقطے میں چھپا ہوا ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ چھوٹی ڈبی ہے، اور اس چھوٹی ڈبی کو پہلے کھولتے ہیں تو اس میں سے نکلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پورے قرآن کا خلاصہ. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھیلاتے ہیں تو سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کو پھیلاتے ہیں تو پورا قرآن. قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با شروع کا لفظ با استعانت کے لیے، اور با کا جو نقطہ ہے وہ اس با کا بھی خلاصہ. سورۃ الفاتحہ کو مثانی کہتے ہیں، مثانی، اور مثانی کا نزول جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسے مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کامل نازل ہونے کے اعتبار سے سورت یہی ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، تبھی تو سب سے پہلی کامل نازل ہونے والی سورت ہوگی. اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کا نزول مدینہ منورہ میں بھی دوبارہ فرمایا ہو، دوبارہ اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار اس کا تکرار ہوتا ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا نا سنگولر، ڈیول اور پلورل، تو ڈیول کو تثنیہ کہتے ہیں، تثنیہ ڈبل، تو تثنیہ سے مثانی، جو بار بار ریپیٹ کی جائے، ہر سورت میں ہر رکعت میں اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اسے مثانی کہتے ہیں. اس کا امپورٹنس کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے بندوں کو کہا، اور یہ جو ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے سورۃ الفاتحہ، یہ ایک درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے مگر درخواست ہے، اور درخواست کیا ہے؟ بس اتنی سی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بس. تو نماز شروع کرتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، بس اتنی درخواست ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ درخواست نہیں، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس درخواست کی تفصیل ہے کہ سیدھا راستہ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اس کی ہم تعین بھی کر رہے ہیں کہ سیدھے راستے سے ہماری مراد کیا ہے، اس سیدھے راستے کو ڈیفائن کر رہے ہیں، سیدھے راستے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کی دو خصوصیتیں ہیں، الذین انعمت علیہم نمبر ایک، اور نمبر دو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس ڈیفینیشن میں، اس تعریف میں ایجابی پہلو بھی ہے اور سلبی پہلو بھی ہے. اے اللہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے ایک ایسے راستے کی طرف جو سیدھا ہو، اور اس راستے میں یہ چیز تو ہو، یہ چیز نہ ہو. ایجابی، ایجابی کا معنی کہ یہ چاہیے، اور سلبی کا معنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اہدنا الصراط المستقیم درخواست، اور اس درخواست کی تفصیل آگے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ادب، کہ بھائی شریف آدمی جب کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز مانگتا ہے، کسی چیز کی درخواست کرتا ہے، تو یوں ہی جا کے مانگنا شروع نہیں کر دیتا کہ میں یہ لینے کے لیے آیا ہوں. ادب، ادب پہلے ذرا تعریف کرو کہ ماشاءاللہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ کی ہمیشہ میرے اوپر شفقت رہی ہے، آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، اور مجھے نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ مجھے فوراً متوجہ کرتے ہیں، آپ سے ہماری پہچان 20 سال سے ہے، آپ نے ہمیشہ ہماری خیر خواہی کا لحاظ رکھا ہے، آپ بڑے دل والے ہیں، بڑے مشفق ہیں، میرے اوپر بڑی محبتیں ہیں آپ کی، ہمیشہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی ہے، آج بھی میں آپ کے پاس ایک ضرورت لے کر آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے آپ ناکام نہیں لوٹائیں گے. یہ ادب ہے، ادب سکھایا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم آپ ہی کے ہیں، آپ اتنے بڑے، آپ ہی کے ہم ہیں، جب آپ ہی کے ہیں تو آپ ہی سے مانگیں گے. اب ہماری ایک ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تعریف پہلے کی، اس سے ہمیں ادب سکھایا کہ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو. اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور اس کے بعد مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو. الحمدللہ رب، تمام تعریفیں، تمام، یہ الف لام استغراق کے لیے ہے، تمام تعریفیں، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی تعریف کا مستحق وہی ہے، تعریف اسی کو زیب دیتی ہے، تعریف کا سزاوار وہی ہے، تعریف کے لائق وہی ہے، تعریف اسی کی. اگر ان طالب علموں کی آج تعریف ہو رہی ہے کہ ان طالب علموں نے ایک مجلس میں قرآن مجید سنایا، یہ طالب علموں کی تعریف نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان طالب علموں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ان طالب علموں میں ان خوبیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جب کسی عمارت کی تعریف ہوتی ہے تو عمارت کی نہیں، اس کے آرکیٹیکٹ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بلڈر کی تعریف ہوتی ہے، اس کے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے. تعریف جب بھی صاحب کمال کی ہوتی ہے تو بظاہر تعریف صاحب کمال کی ہوتی ہے، لیکن فی الحقیقت خالق کمال کی ہوتی ہے. اس لیے کہ صاحب کمال کے پاس جو کمال ہے وہ اس کا اپنا نہیں، صاحب کمال کے کمال کا خالق کوئی اور ہے، اس نے اس کمال کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اس انسان کو جو ایک کمزور بندہ ہے اسے دے دیا، اور اس نے جب یہ کمال اسے دیا تو یہ پہلے جو بے قدر تھا اب یہ صاحب کمال ہو گیا. تو صاحب کمال بنانے والا خالق کمال ہے. خالق کمال نے کمال اس کو بھی پیدا کیا, کمال کو بھی پیدا کیا, اور اس کو پیدا کر کے اسے وہ کمال دے دیا, تو یہ صاحب کمال ہوا. تو جب صاحب کمال کی تعریف ہوگی تو یہ حقیقت میں تعریف خالق کمال کی ہے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مربی ہے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مربی, تمام جہانوں کا مربی, تمام جتنے بھی پلانٹس ہیں, جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں, ذرے ذرے کا وہ مربی. اور مربی کسے کہتے ہیں؟ مربی اس کو کہتے ہیں جو اس کی ساری ضرورتیں پوری کر کے اسے کمال تک پہنچاتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے کمال کو پہنچے. ان کو اس کمال تک کس نے پہنچایا؟ اللہ نے. ان کی تفسیر کے کمال تک پہنچنے کی جتنی ضرورتیں تھیں ساری اللہ نے ان کو پہنچائی. اس کے لیے عقل کی ضرورت تھی, اس کے لیے فہم کی ضرورت تھی, اس کے لیے حافظے کی ضرورت تھی, اس کے لیے محنت کی ضرورت تھی, اس کے لیے اچھے ماں باپ کی ضرورت تھی, اس کے لیے اچھے ماحول کی ضرورت تھی, اس کے لیے اچھے اساتذہ کی ضرورت تھی, اس کے لیے اچھے اچھے خیالات کی ضرورت تھی. یہ ساری چیزیں کس نے پہنچائی؟ اللہ نے. اللہ نے, اللہ نے. میرے بھائیو, یہ بات اگر بیٹھ جائے ہمارے دلوں میں کہ رب العالمین وہ ہے, یعنی ذرے ذرے کو کمال تک پہنچانے والا وہی ہے, ذرے ذرے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے اندر جتنے کمالات ہیں ان سب کمالات تک پہنچانے والا اللہ ہے ان کو. تو پھر تکبر اور عجب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تکبر اور عجب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اور جب بندہ یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں, وہ اللہ کا ہے, تو اس نے شکر کا حق ادا کر دیا. اس نے شکر کا حق ادا کر دیا, اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں, وہ تو اس کا ہے. اگر تو نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. خدا کی دین کا پوچھے موسیٰ سے احوال, آگ لینے کو جائے پیمبر ہی مل جاوے. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. یہ تو میری جھولی تنگ ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے زیادہ نہیں مل رہا ہے, ورنہ تو تو اور بھی دینا چاہ رہا ہے. یہ جھولی میری تنگ, اور یہ جھولی تنگ کون کرتا ہے؟ خود انسان. انسان جتنے مجاہدات کرتے چلا جاتا ہے اتنی جھولی پھیلتی چلی جاتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے جھولی پھیلتی چلی جاتی ہے, اور جھولی پھیلتی چلی جاتے ہیں تو انعامات بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور مجاہدہ کم تو جھولی تنگ. جھولی تنگ تو اب اس میں آئے کیسے؟ اللہ تو دینا چاہتے ہیں مگر تو لینا نہیں چاہتا. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. اسی وجہ سے یہ جو اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو کہ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اولیاء امت وہ کیوں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, وہ تو پہلے ہی سے سیدھے راستے پر ہے. یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کہتے ہیں کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائیں گے. تو پہلے ہی سے صراط مستقیم پر ہے فتح مکہ سے پہلے, تو فتح مکہ کے بعد کون سے صراط مستقیم پر چلانا ہے؟ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ہر نماز میں ایک ہی بات کہ آپ ہمیں سیدھا رستہ بتلائیے, سیدھا رستہ بتلائیے, سیدھا رستہ بتلائیے. تو جو گنہگار ہے, فاسق فاجر ہے, وہ تو دعا کرے, لیکن جو کاملین ہیں ان کو اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہدایت کی تین قسمیں ہیں، ہدایت کے تین درجے ہیں. ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے جس کا تعلق کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے. ہدایت کا دوسرا درجہ اس کا تعلق صرف جنات اور انسان کے ساتھ ہے. اور ہدایت کا تیسرا درجہ اس کا تعلق صرف مؤمنین کے ساتھ ہے. ہدایت کا پہلا درجہ، اس کائنات میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم جسے ہم بے جان اور بے شعور کہتے ہیں، بے جان یعنی مردہ، زندہ نہیں، بے جان، نن لیونگ، بے جان، اور بے شعور یعنی سمجھ نہیں، جیسے پتھر، پہاڑ، بے جان اور بے شعور. دوسری قسم جاندار مگر بے شعور، جاندار لیونگ تو ہے، جیسے گھاس، گھاس یہ جاندار ہے مگر بے شعور، عقل اور احساس نہیں ہے، درخت، جاندار مگر بے شعور. اور تیسری قسم جاندار اور باشعور، یہ انسان اور جن، انسان اور جن. لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ یہ مخلوقات کی جو تین قسمیں ہیں، یہ ان تینوں کے اندر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جان بھی ہے، حیات بھی ہے، احساس بھی ہے، اور عقل اور شعور بھی ہے. پتھر میں زندگی ہے، پتھر میں زندگی ہے، حیات ہے پتھر میں، پتھر میں زندگی ہے، پتھر میں احساس ہے، پتھر میں عقل اور شعور ہے. لیکن اتنا کم درجے کا شعور، اتنی کم درجے کی حیات کہ ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، مگر ہے. اور درختوں میں، پتوں میں، گھاس میں، جانوروں میں حیات بھی ہے، حیات، حیات، اور وہ حیات اتنا ہے کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور اب شعور کے بھی قائل ہو گئے ہیں کہ شعور بھی ہے، شعور بھی ہے، سائنٹسٹوں کی تحقیق ہو گئی ہے کہ شعور بھی ہے. یہ پلانٹس کا جو کنگڈم ہے، ان میں اگر شعور نہ ہو تو آپس میں ریپروڈکشن کیسے ہوگا؟ بہت سی چیزیں اب وجود میں آئی ہے. تو ان میں حیات ہے، زندگی ہے، وہ زندگی ہمیں نظر آتی ہے لیکن ان کا شعور ہمیں نظر نہیں آتا. محققین جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کو شعور بھی نظر آتا ہے. جانوروں میں حیات بھی ہے اور شعور بھی ہے مگر عقل نہیں، اتنی جسے عقل کہا جائے، لیکن ہمیں وہ شعور بھی ان کی نظر آتی ہے. ڈرتا بھی ہے، شیر ڈرتا بھی ہے، شیر ڈراتا بھی ہے. جب میں بچپن میں بھوریا گاؤں میں تھا تو میری نظر میں درخت اور پتھر برابر تھے، میں دونوں کو بے جان سمجھ رہا تھا. تو میرے دونوں کو برابر سمجھنے سے دونوں برابر نہیں تھے، یہ میرے علم کی کمی تھی. تو آج اگر کوئی پتھر کو بے جان سمجھے اور بے احساس سمجھے، اس سے وہ بے جان اور بے احساس نہیں ہو جاتا، اس میں جان بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ادراک نہیں ہے کہ ہم اس جان اور احساس کا ادراک کر سکیں. اگر قرآن یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس حیات نہ ہو اور جس کے پاس احساس نہ ہو، تو سائنس جو کچھ بھی کہے ہم قرآن کو مانتے ہیں. اور قرآن یہ اعلان کر چکا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. عربی جاننے والے حضرات اس کی تاکید سمجھ رہے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تسبیح اور حمد کرنے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اور اللہ کی معرفت کے لیے حیات اور احساس ضروری ہے. حیات ہے، احساس ہے، تو اللہ کی معرفت،
اور اللہ کی معرفت ہے جو تسبیح اور حمد ہے. اللہ کا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر ذرہ ذرہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بھی کرتا ہے اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذرے ذرے کو اللہ کی معرفت حاصل ہے, اور معرفت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ حیات بھی ہو اور شعور اور عقل بھی ہو. لیکن ہر ایک کی حیات اور ہر ایک کا شعور اپنی حیثیت کے مطابق. کل قد علم صلاته وتسبيحه, اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کو میں نے اس بات کا علم دیا ہے کہ دعا کیا کرنے کی اور تسبیح کیا پڑھنے کی. کل قد علم صلاح, ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے اور اس کی دعا کیا ہے. یہ جو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے سکھایا ہے, سورج کو, چاند کو, درخت کو, پانی کو, پتھر کو, پرندے کو, چڑیا کو, مچھر کو, کیا سکھایا ہے؟ ان کو دو چیزیں سکھائی ہے, دعا کیا کرنے کی, تسبیح کیا پڑھنے کی. ایک چیز یہ دعا کیا اور پڑھنے کا کیا, نمبر دو کام کیا کرنے کا. تو سورج دعا بھی کرتا ہے تسبیح بھی پڑھتا ہے, اور کام کیا کرنے کا, ہمیں روشنی پہنچانے کی, ہمیں گرمی پہنچانے کی. تو یہ کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تسبیح بھی پڑھتی ہے, دعا بھی کرتی ہے اور اپنا کام بھی کر رہی ہے. تو کسی نے ان کو ہدایت دی ہوگی, رہنمائی کی ہوگی, تو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا. یہ ہدایت کا پہلا درجہ. آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا, اللہ تعالی شانہ نے ہر چیز کو اس کی خلقت اور بناوٹ عطا فرمائی, ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی فرمائی. سبح اسم ربک الاعلی, آپ اپنے عالی شان پروردگار کی تسبیح کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا ہے. الذی خلق فسوا, اس نے کائنات کو بنایا, کائنات کی ہر چیز کو بنایا, فسوا اور مضبوط اور ٹھیک ٹھیک بنایا. والذی قدر فہدا, جس نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا اور پھر اس کی رہنمائی کی, اس کو ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ کہ تجھے یہ تسبیح پڑھنے کی ہے اور یہ دعا کرنے کی ہے اور یہ کام کرنا ہے. اور ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں برابر لگا ہوا ہے. یہ ہدایت کا پہلا درجہ. ہدایت کا دوسرا درجہ, ہدایت کا دوسرا درجہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جنات اور انسانوں کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں جو عقل اور شعور کا مرتبہ عطا کیا ہے وہ سب سے اونچا ہے, اور اللہ تعالی شانہ نے ان کے لیے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء بھیجے, اور کتابیں نازل فرمائی انبیاء بھیجے اور ان سے یہ کہا کہ ہماری کتابیں جو تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہی ہے, ہمارے انبیاء جو تمہیں کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کام کرو. اب ان کو اختیار ہے کہ اس رہنمائی پر چلیں اور جنت میں جائیں, یا اس رہنمائی پر نہ چلیں اور جہنم میں جائیں. یہ دوسرا درجہ ہدایت کا. اور ہدایت کا تیسرا درجہ مؤمنین کے لیے ہے, مؤمنین کے لیے, جسے ہم اپنی زبان میں توفیق کہتے ہیں. اللہ نے مجھے توفیق دی تو یہ کام ہوا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور رہنمائی کی. یہ صرف مؤمنین کے لیے ہے. اوپر والا درجہ جو ہے انبیاء آتے ہیں کتابوں کو لے کر آتے ہیں, اس میں مسلم غیر مسلم سب آ گئے, جنات اور انسانوں کے, یہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق مجاہدے سے ہے, مجاہدے سے. اور مجاہدے کا کیا مطلب؟ جتنا سیکھتا ہے, مجاہدہ کر کے اس پر جتنا عمل کرتا ہے, اتنی ہی آگے زیادہ سمجھ بڑھتی ہے, رہنمائی ملتی ہے, جسے آپ توفیق کہتے ہیں. تو لنہدینہم سبلنا میں یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے. والذین جاہدوا فینا, وہ مؤمنین جو ہمارے انبیاء کا پیغام مان لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں, اس کا اقرار کر لیتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے ہمارے انبیاء کے ذریعے ہماری چاہت کا ان کے نزدیک علم بڑھتا رہتا ہے، ویسے ویسے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں، نفس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم انہیں ہمارے مختلف راستوں، ہمیں راضی کرنے کے مختلف راستوں کی سوجھ بوجھ دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی مناجات اور عام مومنین کی مناجات میں فرق، اس لیے کہ ان کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ یہ بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے یہ مانگ، اس طرح بول، ان الفاظ کا استعمال کر. ان کے ذہنوں میں آئیڈیاز آتی ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو اس سنت پہ عمل ہو جائے گا. عام مومن کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا. اور یہ جو تیسری قسم کی ہدایت ہے، تیسری قسم کی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں. چونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اولیاء بھی اس ہدایت کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، انبیاء بھی اس ہدایت کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. انبیاء تو کیا، انبیاء کا سردار بھی اس ہدایت کو مانگتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ میں بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا ہوں، لیکن چونکہ اس ہدایت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے ہر رکعت میں میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اور توفیق عطا فرما، اور توفیق عطا فرما، اور توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ بتلا، سیدھا رستہ. مجاہدہ میرے بھائیوں جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اتنی ہی توفیق بڑھتی چلی جائے گی. وَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا، وَأَمَّا مَنْ آتَا، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ، اور جو کچھ آتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ جھولی جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جھولی تنگ. اس لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے. وہ تو اور دینا چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ ہم مجاہدہ نہیں کرتے اس لیے جھولی وسیع نہیں ہوتی. وسیع نہیں ہوتی تو وہ جو کچھ ہمیں ملنا چاہیے ملتا نہیں، اور اولیاء مجاہدہ کرتے ہیں، ان کی جھولی وسیع ہوتی ہے، پھیلتی ہے، تو انہیں بہت کچھ ملتا ہے، انبیاء کو ان سے بھی زیادہ، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولسوف یعطیک ربک فترضى، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تیری مرضی کے مطابق دوں گا. بس میرے بھائیو، وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ مزید تفصیل کی جائے. میں مختصرا آپ سے یہ عرض کروں کہ اہدنا الصراط المستقیم کو بہت دھیان سے مانگیے کہ اللہ ہمیں اور ہدایت دیجیے، اور ہدایت دیجیے، اور ہدایت. اہدنا الصراط، سیدھا راستہ. اور سیدھے راستے میں ایک ایجابی چیز ہے، کون سا سیدھا راستہ، کون سا؟ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جو مغضوب علیہم ہے اور جو ضالین ہے. یعنی تین جماعتوں کا ذکر کیا، منعم علیہم جن پر انعام ہوا، مغضوب علیہم جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور ضالین جو راستے کو کھو گئے. تین، ان تین میں سے منعم علیہم کا راستہ ہمیں چاہیے، یہ مغضوب علیہم اور ضالین کا نہیں. مغضوب علیہم اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے اور علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ضالین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نادانی اور لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ بھی ایک قصور ہے کہ علم کیوں حاصل نہیں کیا، مگر علم نہیں ہے تو نادانی اور لا علمی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، یہ ضالین ہے. اور علم ہے اور علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مغضوب علیہم ہے. طلبہ اور اہل علم کو اس نقطے کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. علم ہو اور علم کے بعد شرارت کرے وہ مغضوب علیہم ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اور بے علم ہے, بے علم اور پھر غلطی کرتا ہے, اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے, لیکن پہلے درجے کی ناراضگی نہیں. لیکن چونکہ ناراض دونوں سے ہوتا ہے, اس سے کہا کہ اے اللہ اس راستے سے بھی بچا لینا اور اس راستے سے بھی, ظالم کے راستے سے بھی بچا لینا اور مغضوب علیہم کے راستے سے بھی. ہمیں تو منعم علیہم کا راستہ, اور منعم علیہم کون ہے, کون ہے جن پر انعام ہوا؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورۃ النساء میں ہوا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. اور پھر صدیقین, صدیقین کون ہیں؟ صدیقین ان کو کہا جاتا ہے, صدیقین ہر امت کے ان افراد کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی شانہ کی اطاعت میں بہت اعلی درجے کا کمال حاصل کرتے ہیں, اعلی درجے کا, ان کو کہتے ہیں صدیقین, جن کو ہم مقربین بارگاہ کہتے ہیں. اور صالحین کن کو کہتے ہیں؟ صالحین وہ ہیں جو اللہ تعالی شانہ کی پوری پوری فرما برداری کرتے ہیں, یہاں تک کہ مستحبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں. لیکن صدیقین کا مقام عمل میں اور طاعت میں ان سے بھی اونچا. تو صالحین سے مراد اولیاء امت ہے, اور صدیقین سے مراد مقربین بارگاہ ہے. تو اے اللہ آپ ہمیں اس رستے پر چلائیے جو انبیاء کا راستہ ہے, جو اعلی درجے کے, اعلی درجے کے, آپ کی اطاعت اعلی درجے میں کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی کامل اطاعت کرنے والے لوگ ہیں اور شہدا ہیں. یہاں غور کرنے کی ایک بات ہے جس کی طرف مولانا زاہد صاحب حفظہ اللہ نے ہمیں متوجہ کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے رستے پر آپ ہمیں چلائیے, سیدھے رستے پر. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ تو ایسا کہہ دیتے کہ صراط القرآن والسنہ, قرآن اور سنت کا راستہ, یا ایسا کہہ دیتے کہ صراط نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایسا کہہ دیتے کہ صراط الانبیاء والمرسلین. نہیں, یہ نہیں کہا. منعم علیہم کیوں؟ اس لیے کہ دین پر چلنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو انبیاء خود رہنمائی کرتے ہیں, یہ ہے کتاب اور اس کتاب پر چلنے کا طریقہ نبی سکھاتا ہے. لیکن نبی کے چلے جانے کے بعد کون سکھائے گا؟ نبی کے چلے جانے کے بعد کون سکھائے گا؟ تو ہر امت میں صدیقین بھی ہوتے ہیں اور ہر امت میں صالحین بھی ہوتے ہیں, شہدا بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے متوجہ کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جو صدیقین کا راستہ ہے, شہدا کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ ہے, یہ اللہ ہمیں تو وہ راستہ چاہیے. تو ہمیں یہ کہا کہ جب ان کا راستہ چاہیے تو پھر تلاش کرو صدیقین کو اور تلاش کرو صالحین کو. شہدا کو تو تلاش کر نہیں پائیں گے, وہ تو آخرت میں چلے گئے. انبیاء کو بھی نہیں, انبیاء آخرت میں چلے گئے. تو صدیقین اور صلحاء کو تلاش کرو, اس لیے کہ تم خود ان کا راستہ مانگ رہے ہیں, تو ان کو تلاش کرو اور ان کے پیچھے پیچھے چلو, یہی ان کا راستہ ہے, یہی ان کا راستہ ہے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ تورے سینا پر تورات کو نازل کر کے زور سے اعلان کر دیتے بنو اسرائیل میں کہ بھئی کتاب آ گئی ہے, جاؤ جا کر کے لے لو اور پڑھ کر کے عمل کرو, اور غار حرا میں کتاب اتار دیتے اور کہتے کہ وہاں کتاب آ گئی ہے, تم عربی تو جانتے ہی ہے, لے لو اور عمل کرو. نہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے قرآن کو سب سے آسان کام کیا ہے؟ عمل. عمل تو بہت مشکل کام ہے. حسد دل سے کیسے نکلے, کینہ کیسے نکلے, خشوع کیسے نماز میں, عمل تو بہت مشکل کام. عمل سے پہلے سمجھنا, یہ بھی بہت مشکل کام. سمجھنے سے پہلے پڑھنا, یہ پڑھنا سب سے آسان کام, لیکن اس کے لیے بھی رجال اللہ چاہیے, اس کے لیے بھی سکھانے والا چاہیے. عربی داں, جو عربی جانتا ہے, جو پیدائشی عربی ہے, اسے بھی کسی کے پاس جا کر کے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے سیکھنا پڑتا ہے. وہ عربستان کے بچے بھی مکتب میں جاتے ہیں قرآن الف با تا سے پڑھنا سیکھتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے بھی معلم چاہیے, تجوید کے لیے بھی معلم چاہیے. اسی طرح قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے تفسیر نہیں آتی, تفسیر کے لیے بھی معلم چاہیے. اور جب تفسیر آ گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, تو اب یہ چیز زندگی میں کیسے آئے اس کو لانے کے لیے بھی معلم چاہیے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے. سیدھے راستے سے کیا مراد؟ ہمارے خیالات بھی غلط راستے پر نہ جائیں. سیدھا راستہ, صحبت بھی ہم غلط لوگوں کی نہ اٹھائیں, سیدھا رکھنا ہمیں. ہماری سوچ نہ بگڑے, سیدھا رکھنا اسے بھی. ہماری زبان سے غلط بات نہ, سیدھا رکھنا. اس لیے کہ کبھی سوچ صحیح ہوتی ہے لیکن دنیاوی مفادات کے لیے بولتا غلط ہے زبان. ہمارے اعمال بھی سیدھے رہیں. منعم علیہم کا راستہ اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ ناراض ہوئے, ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. یہ دو ایکسٹریم ہے. مغضوب علیہم ادھر انہوں نے انبیاء کی اتنی توہین کی کہ قتل کر دیا, اور ادھر انبیاء کی اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ ایکسٹریم بھی ہمیں نہیں چاہیے, یہ ایکسٹریم بھی نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے اس کے پیغمبر کے ذریعے ہر مومن کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر رکعت میں موڈریٹ پاتھ کی تم دعا کرو, اور ایکسٹریم پاتھ سے بچنے کی اللہ سے التجا کرو. تو وہ مومن ایکسٹریم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر رکعت میں موڈریٹ پاس کی دعا کرتا ہے. قرآن بھی موڈریٹ, اس لیے کہ وہ شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ, شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے. تو قرآن موڈریٹ, اور قرآن کا جو سب سے پہلا مفسر اور اصل منبع ہے تفسیر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی موڈریٹ. قرآن موڈریٹ, ان کی تعلیم موڈریٹ, اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو پکڑو اور ان نبی کی تعلیمات کو پکڑو. تو چونکہ امت بھی قرآن جو موڈریٹ ہے اسے پکڑے ہوئے ہے, اور نبی کی تعلیمات موڈریٹ ہے اسے پکڑے ہوئے ہے, اس لیے امت بھی موڈریٹ. اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی کی یہ امت قیامت تک موڈریٹ رہے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, میں نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. جب اللہ نے ہمیں معتدل امت بنایا ہے تو پھر اور معتدل بننے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور بربریت, ظلم اور بربریت کا نشانہ بناتا ہے دوسرے لوگوں کو, چاہے وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر معتدل نہیں ہے تو وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے. اسلام سے کسی ایک دو تین چار افراد یا کسی جماعت کے کسی عمل کو دیکھ کر مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم موڈریٹ ہو جاؤ, یہ غلط ہے. مسلمان پہلے سے موڈریٹ ہے. مسلمان اگر قرآن پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے تو دنیا میں کسی کو اس سے شکایت نہیں ہوگی. شکایت لوگوں کو اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان قرآن اور سنت سے بہت دور جا چکا ہے. یہ دعا مانگی گئی, اللہ سیدھے رستے پر رکھیے ہمیں, ہیں سیدھے رستے پر. فسق و فجور میں ہے تو توفیق تو ہمیں سیدھا کر دیجئے, پہلے ہی سے طاعت پر ہے تو پھر اس میں اور مزید دیجئے, مزید توفیق دیجئے, بہت اوپر تک پہنچائیے, اور ہمیں منعم علیہم کے راستے پر چلائیے, اور مغضوب علیہم اور ولد اور دالین کے نہیں. اور وہاں یہ کہا کہ آمین. یہ آمین جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, لیکن ولد دالین کے بعد آمین کہنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے. آمین بعض ائمہ کے یہاں نماز میں آمین جہرن کہنی ہے, بعض کے یہاں سرن کہنی ہے. جو جہرن کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں, اور جو سرن کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. حدیث کی معتبر کتابوں میں دونوں طریقے ہیں. لہذا کسی ایک طریقے کا انکار کرنا یہ سنت رسول کا انکار کرنا ہے. دونوں طریقے ٹھیک. آمین, آمین کا معنی کیا ہے؟ استجب, اے اللہ یہ دعا قبول فرما لے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی افعل, اے اللہ ایسا کر دے. تو ولد ضالین آمین, آمین. نماز میں بھی ولد دوال دن کے بعد ہم سب آمین کہتے ہیں، کچھ لوگ جہرن کرتے ہیں، کچھ لوگ سرن، دونوں طریقے صحیح. اور جب ولد دوال دن آمین ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے، قبول کر لے، یہ آمین. صراط مستقیم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آمین بھی بہت امپورٹنٹ. اسی لیے کہا مقتدیوں کو کہ بھائی آمین کہو تم، اور اکیلے نماز پڑھتے ہو تو بھی کہا کہ ولد دوال دن کے بعد آمین کہو، اس سے کہ بہت یہ دعا قبول ہو جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا بھائی دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، آمین، دعا قبول ہو گئی، فوراً دعا قبول ہو گئی کہ اللہ سیدھا رستہ بتلائیے، تو دعا قبول ہو گئی. اور دعا قبول ہوئی اور آگے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں. یہ اللہ نے دعا قبول کر کے بتلایا کہ تم نے جو دعا مانگی تھی صراط مستقیم کی، وہ دعا میں نے قبول کر لی، اور اب آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. یہ قرآن پورا یہی صراط مستقیم ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہمیں کون سکھائے گا؟ منعم علیہم صدیقین اور صالحین. تو اب الف لام میم سے لے کر اخیر تک پڑھتے چلے جاؤ، سمجھتے چلے جاؤ اور عمل کرتے چلے جاؤ. لیکن اللہ تعالی شانہ کو یہ معلوم تھا، اللہ تعالی شانہ کو یہ معلوم تھا کہ اس راستے میں میرے بندوں کا ایک بہت بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ ثم لآتینہم لاقدن لہم صراطک المستقیم، یہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے تو میں بیٹھا رہوں گا وہاں. اب صراط مستقیم تو نظر آ گیا کہ یہ راستہ ہے، اور کس کی گائیڈنس میں چلنا ہے؟ صالحین اور صدیقین. اب یہ چلنے لگے مگر پھر بھی کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے دائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، اور میں ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کروں گا. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر مت جانا، شیطان ادھر ادھر لے جائے گا تم کو، سیدھے راستے سے ہٹا دے گا. تو صراط مستقیم کی دعا قبول ہوئی، پورا قرآن مجید ہمیں ملا کہ یہ ہے صراط مستقیم، اور ساتھ میں اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آپ کو صدیقین اور صالحین کی صحبت اور ان کی نگرانی اور ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی. لیکن شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالی شانہ جانتے تھے کہ شیطان انویزیبل دشمن ہے، نہ نظر آنے والا دشمن. اب اس کا مقابلہ میں میرے بندوں کو کیسے کرواؤں؟ تو اللہ تعالی شانہ نے بالکل اخیر میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کا تحفہ دے کر ہمیں یہ کہا کہ تمہارا کام ہے جس طریقے سے میں نے تمہیں بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق صراط مستقیم پر چلنا، اور تم اپنی ذات کو میری پناہ لے کر میرے حوالے کر دو، میں تمہیں بچا دوں گا شیطان سے. اخیر میں یہ تعوذ بتایا، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، ملک الناس کی، الہ الناس کی، کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹنے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذي يوسوس في صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، اور یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی جن ہوتا ہے کہ وسپر کرتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، اور کبھی انسانی شکل میں آتا ہے اور ہمیں چکنی چپڑی بات کہہ کر کے غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے. الذي يوسوس، وسوسہ اس کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا. تو یہ گفتگو کر رہا ہے خیر خواہی کی یہ انسان، لیکن اندر جو ہے ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے، اس سے اس کو بھی وسوسہ کہا، مانگو مجھ سے. اور یہ اتنا مشکل دشمن ہے کہ دیکھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تین تین صفتوں کی پناہ، کہ میں رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس ملک الناس کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس کی پناہ مانگتا ہوں. یہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور اس ازلی ابدی دشمن سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی پناہ مانگے. اللہ کی پناہ میں آ گئے تو بس ہو گیا. یہ ایسا ازلی اور ابدی دشمن ہے کہ اس کے ساتھ اگر حسن سلوک سے بھی پیش آؤ تو وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. دیکھو قرآن میں تین جگہ پر اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہا انسان جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو اس پر اثر پڑے گا اور وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. یہ انسانی دشمن، خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون. تین جگہ پر اللہ نے کیا کہا کہ اس انسانی دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس میں وہ دوست ہو جائے گا. لیکن شیطان وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ کسی طرح ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، وہ کبھی بھی دوست ہونے والا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں تینوں جگہ پر یہ کہا کہ بس میری پناہ مانگو، میں ہی اس سے تو تمہیں بچا سکتا ہوں. خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. شیطان اگر حملہ کرے تو میری پناہ مانگو. ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حد عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعیذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. تو پہلے حمد و ثنا ہوئی، پھر اللہ تعالی شانہ سے ہم نے صراط مستقیم کی دعا کی، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی. ہر وقت قبول کرتا ہے، ہر رکعت میں. اور ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن صراط مستقیم، قرآن، اب قرآن پر چلو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو. اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، قراء کی ضرورت ہے، صوفیاء کرام کی ضرورت ہے، تزکیہ کرنے والوں کی ضرورت ہے. ان کی نگرانی میں سارے اعمال کو لاؤ، اور اس میں جو رکاوٹ بننے والی چیز ہے شیطان، بس اس سے، اس کی اللہ سے پناہ مانگا کرو، اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ترجمہ قرآن والوں کا ترجمہ بھی ختم ہوا، اور یہ جو آخری آیات جو ہیں سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم ای ارشدنا الیہ، یہ تفسیر ہے اس کی، ای ارشدنا الیہ، ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے، یعنی ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے. ویبدل منہ، یہ اس سے جو ہے صراط المستقیم کا بدل ہے، آگے علماء اور طلباء سمجھ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم بالہدایت، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے ہدایت دے کر انعام کیا. وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِصِلَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، یہ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِصِلَتِهِ، اب آگے غیر المغضوب علیہم جو ہے یہ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا بدل ہے. وَهُمُ الْيَهُودُ وَلَا وَغَيْرِ الضَّالِّينَ وَهُمُ النَّصَارَى وَنُقْطَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّ الْمُهْتَدِينَ لَيْسُوا يَهُودًا وَلَا نَصَارَى واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب وصلى اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین صلاۃ وسلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلى اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.